أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور اس پہلی تاریخ کو ہم اس درس قرآن کا جس میں تلاوت ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. پہلے ہم کچھ حصے کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد پھر جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. سورۃ الفاتحہ کے ترجمے سے آغاز کرتے ہیں. بنام خدا الرحمن الرحیم. اللہ نے اس آیا میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے اللہ کا لفظ ذکر کیا. توجہ فرمائیے، یہ جو خالق کائنات کا نام ہے اللہ، اس کے معنی میں اللہ کی تمام صفات آ جاتی. باقی جو اللہ کے نام ہیں رحمان، رحیم، الملک، القدوس، الجبار، المتکبر، الخالق، الرازق، مہیمن، مصور، یہ سارے کے سارے جو صفاتی نام ہیں ان کی تمام صفات لفظ اللہ کے اندر آ جاتی. یہ تمام صفات کا جامع. بس جب ہم کہتے ہیں یا اللہ یا جب ہم کہتے ہیں اللہم، اللہم کا معنی بھی یا اللہ ہے، پکار ہے. تو گویا ہم اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں. دوسرا نقطہ بسم اللہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ساری صفات ہیں اس کی جن کا تذکرہ یہاں پر کر سکتا تھا، لیکن خدا نے اللہ کے بعد دو صفات کا تذکرہ کیا اور دونوں اس کی رحمت پر مشتمل. یعنی اللہ جو اپنی ذات کا پہلا تعارف کروا رہا ہے قرآن پڑھنے والے کو اور قرآن سننے والے کو، وہ رحمتوں بھرا تعارف ہے. رحمان بھی رحمتوں والا، رحیم بھی رحمتوں والا. فرق کیا ان دونوں میں؟ رحمان سے مراد اللہ کی عام رحمتیں، جس طرح دنیا میں سب کو مل رہی ہیں خدا کی رحمتیں، سب اس کا رزق کھا رہے ہیں، سب اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، چاہے اس کی بات مانتے ہو چاہے اس کے نافرمان، مومن ہو کافر ہو، سب کھا رہے ہیں اس کو، سب اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ رحمان ہے جو دوست دشمن سب کو دیتا ہے، عام رحمتوں والا. رحیم خاص رحمتوں والے. رحیم کی رحمتیں ان کے لیے ہیں جو اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. ان کو اللہ جو رحمتیں عطا کرتا ہے وہ اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کو عطا نہیں کرتا. بس رحیم خصوصی رحمت، اس کو آپ وہ توفیق کا نام بھی دے سکتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بڑی اچھی کاموں کی توفیق دی. یہ توفیق کسے ملتی ہے؟ جو طلب کرتا ہے اللہ سے. ایک حرکت بندے کی طرف سے ہوتی ہے، ایک حرکت پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے. اگر انسان خود نہ چاہے تو اللہ یہ خصوصی رحمتیں اس بندے کو نہیں دیتا. عمومی رحمتیں سب کے لیے، مثلا دنیا کا مال وہ اپنے دوست کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے. دنیا کے مال کا زیادہ ہونا علامت نہیں ہے کہ خدا راضی ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا قارون سے خدا راضی نہیں تھا. قارون بھرا ہوا تھا مال دنیا سے، لیکن قرآن نے کیا بتایا؟ خدا کا دشمن تھا، خدا نے اس کو مال سمیت غرق کر دیا. بس اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کس سے خدا راضی ہے تو اپنے کرائٹیریا سے نہ دیکھیں، قرآن کے نور سے دیکھیں کہ خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے میرے پاس دنیا کا کچھ نہ ہو، دنیا دار سمجھ رہے ہو کہ اس پر خدا کا عذاب ہے، جبکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو. اور ہو سکتا ہے میرے پاس مال دنیا کی فراوانی ہو اور لوگ سمجھ رہے ہو کتنا اللہ کا کرم ہے اس پر، اور میرا خدا مجھ پر غضبناک اور مال کی فراوانی سے میرا گھیراؤ کر رہا ہو تاکہ مجھے جہنم میں ڈال دے. یہ قرآن نے ساری باتیں بتائی. بس اللہ نے تعارف کروایا، رحمان رحیم دونوں رحمتوں والے نام ہیں، لیکن رحمان کی رحمت عام، رحیم کی رحمت خاص ہے. اسی میں پیغام ہے کہ یہ دنیا میں جو تمہیں چیزیں ملی ہیں یہ تمہیں غافل نہ کر دے، رحمان کی رحمت تمہیں غافل نہ کر دے، رحیم کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ عنقریب ختم ہونے والی ہے، جو رحیم والی تمہیں ملے گی وہ دائمی ہے، وہ اس دنیا میں بھی اچھی توفیقات ہیں اور وہ آخرت میں بھی تمہاری کامیابی بن کے سامنے آئے. لیکن وہ چیزیں جو رحمان تمہیں دے رہا ہے وہ تم قیامت کے دن دیکھو گے بہت ساروں سے چھین لے گا اور ان کو نافرمانی کی وجہ سے عذاب دے گا. اور ایک اور پیغام بسم اللہ کا جو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں حکم دیا گیا، روایات میں بتایا گیا کہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو. تو چونکہ اللہ کو فنا نہیں ہے، جس کام کو اللہ کے نام سے منسوب کر دو گے وہ بھی لازوال، اس کی برکات بھی لازوال ہو جائیں گی، وہ بھی دائمی ہو جائے گی. دنیا میں بھی فائدے لوگے اور آخرت میں بھی اس کے فائدے لوگے، چونکہ تم نے اللہ سے منسوب کر دیا. چونکہ اللہ کو زوال نہیں، اس سے منسوب ہو جانے والی چیز کو بھی زوال نہیں، اس کی برکات تمہارے لیے محفوظ کر لیجیے. ایک دوسری بات، جس شخص کو معلوم ہے اس جملے کا ترجمہ اور وہ اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے آغاز کرنے کا پابند کر لے، خود بخود اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. کیسے نافرمانی کرتے ہوئے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اور کرنے لگے گناہ، نہیں کر سکتے. یہ بھی بسم اللہ کی تاثیر. صلوات پڑھیے محمد والا. الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ہر تعریف کو حمد نہیں کہا جاتا، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو اختیار سے کیے گئے اچھے کام کے مقابلے میں کی جاتی ہے. یعنی سامنے والے نے اپنے اختیار سے کوئی اچھا کام کیا، نہ کہ کسی مجبوری سے، نہ کہ کسی لالچ سے، نہ کہ کسی ڈر سے، اپنے اختیار سے اچھا کام کیا، اس کے مقابلے میں جو اس کی مدح کی جاتی ہے، جو اس کی ثنا کی جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں. اور چونکہ اللہ کا ہر کام اس کے اختیار سے ہوتا ہے، لہذا فرمایا تمام حمد اللہ کے لیے. کوئی کہے تمام حمد اللہ کے لیے کیوں، دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ اس کا جواب دیا، اس لیے کہ تمام کو پالنے والا وہی ہے. اس ساری کائنات کی ایک ایک مخلوق کو بنانے والا اور بنا کے بعد پالنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ. گویا الحمدللہ ایک دعویٰ تھا, کسی سے کوئی پوچھے کیوں ساری حمد اللہ کی, دلیل دے دی رب العالمین, اس تمام کائنات کا, تمام کا پالنے والا, ہر ایک مخلوق کا پالنے والا کون ہے, رب کون ہے, اللہ. لہذا جو پال رہا ہے تعریف بھی اسی کی جائے گی. اچھا, جو چیزیں واسطہ ہیں, مثلا ماں باپ بچے کو پال رہے ہیں, خود محتاج ہیں, کہیں سے لیتے ہیں, اور اگر وہ رب حقیقی ان کو محتاج کر دے, ان کی طاقت چھین لے, آنکھ چھین لے, ہاتھ چھین لے, پیر چھین لے, چھین سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو بچے کو دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتے. اسی طرح جو بھی واسطہ ہے خداوند عالم کی رحمت اور اس کے مثلا رزق کے ہم تک پہنچنے کا, کسی دفتر میں ہم نوکری کر رہے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں, غلہ اگا رہے ہیں, اگر ہم غور کریں ہر چیز کے پیچھے اصل طاقت اللہ ہے. آپ بیج بو سکتے ہیں, بیج اگا نہیں سکتے. لہذا قرآن نے فرمایا ان اللہ فالق الحب, اللہ ہے دانے کا پھاڑنے والا. تم دانہ نہیں پھاڑ سکتے, تم پھاڑ دو خراب کر سکتے ہو, لیکن پھاڑ کے پودا اگانے والا, یہ طاقت اللہ کے پاس ہے. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ لے لیں, سلسلہ کہاں پر ختم ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر. کائنات کی عظیم سے عظیم مخلوقات کا بھی پالنے والا کون ہے, اللہ ہے, اور بس. رسول اللہ کا پالنے والا کون ہے, اللہ تبارک و تعالی. مولا علی علیہ السلام کا پالنے والا کون ہے, اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس. بس الحمدللہ رب العالمین. عالمین یعنی جتنے عالم ہیں. یہ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس کی جمع عالمین ہے. عالم نہیں, عالم یعنی جاننے والا. عالم, عالم آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں, اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں عالم انسان, یعنی جس میں سب انسان شامل ہو جائیں گے, عالم حیوان, عالم نباتات, عالم جمادات, عالم ملائک, یہ جتنے بھی عالم تصور کیے جا سکتے ہیں, اللہ نے جمع کا لفظ لایا اور فرمایا کہ سب کا پالنے والا. بس ساری کی ساری ہم بھی, اور پالتا بھی کسی مجبوری سے نہیں ہے, کسی مجبوری سے نہیں پالتا, بس ساری کی ساری ہم بھی اسی کے لیے. پھر تکرار فرمائی الرحمن الرحیم, پھر تکرار کی, عام رحمتوں والا, خاص رحمتوں والا, مالک یوم الدین, جزا کے دن کا مالک. دین کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک معنی جیسے دین اسلام ہم کہتے ہیں, دین کا وہ معنی کیا ہے, قوانین کا مجموعہ جس کے سائے میں آپ نے زندگی گزارنی, اس کو دین کہتے ہیں. اسی طرح دین کا ایک معنی جزا ہے, اور یہاں مراد چونکہ قیامت کا دن ہے, لہذا جزا کا دن. جزا کیا ہوتی ہے, جزا کسی عمل کے بدلے میں جو مقرر شدہ انعام یا سزا ہوتی ہے اس کو جزا کہتے ہیں. مالک یوم الدین, جزا کے دن کا مالک, سب چیزوں کا مالک ہے, لیکن بعض چیزوں کی میں اللہ خاص طور پہ کہتا ہے, جیسے سب مہینوں کا مالک اللہ ہے نا, لیکن اس مہینے کو فرمایا شہر اللہ, اللہ کا مہینہ, اس میں کوئی خاص بات. تو قیامت کے دن کا مالک ہونے میں کیا خاص بات ہے, اس لیے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم تو جن چیزوں کا خود کو مالک سمجھتے تھے, ہم تو ان کے بھی مالک نہیں تھے. ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ امانت تھا اس کی, آج پتہ چل گیا کہ اصلی مالک کون ہے. تو یہ دنیا میں اللہ بتا رہا ہے کہ مالک میں ہوں, اور قیامت کے دن وہ جو تمہارے بدن کے حصے تھے وہ بھی تمہارے خلاف ہو جائیں گے گواہی دینے میں, چونکہ مالک میں ہوں گا, میں کہوں گا بتاؤ یہ کیا کرتا تھا, تمہارا ہاتھ بھی تمہاری بات نہیں سنے گا, تمہارے خلاف گواہی دے گا, اس دن کا مالک میں ہوں. اس دن تمہیں پتہ چلے گا اصل مالک کون ہے. تو پیغام کیا ہے اس میں, قرآن پڑھنے اور سننے والے کے لیے کیا پیغام ہے, کہ جب اصلی مالک وہ ہے اور کل یہ پتہ چلنے والا ہے ہم کو, تو جب اللہ نے بتا دیا تو آج ہی پتہ چل جائے اصلی مالک وہ ہے, تو پھر انسان کے پاس جو کچھ ہے انسان جان لے کے اس کی امانت ہے, تو جس کی امانت ہے اس کی ناراضگی کے راستے میں اس کی چیزوں کو استعمال نہ کرے. یہ مالک یوم الدین کا ایک پیغام. اور سب سے بڑا پیغام کیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی پیدا نہیں کیا گیا, ایک دن آنے والا ہے کہ جس کو تم نے اپنی زندگی کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیش کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ایاک جو پہلے لایا گیا ہے, اصل جو عربی کی ترتیب ہے اس کے مطابق اسے ہونا چاہیے تھا نعبدک. نعبدک کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں تیری. لیکن عربی کا ایک قانون ہے جو کہتا ہے کہ جس کو بعد میں آنا چاہیے قاعدے کے مطابق, اگر اس کو اٹھا کے پہلے لے آئیں تو معنی میں ایک تبدیلی آ جائے گی. اور وہ تبدیلی کیا ہو جائے گی؟ صرف کا معنی آ جائے گا, بس اور صرف کا معنی آ جائے گا. نعبدک کا ترجمہ کیا ہوتا؟ ہم تیری عبادت کرتے. ونستعینک, اور تجھ سے مدد طلب کرتے. لیکن جب یہ کا کو پہلے لے آیا گیا اور ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اب معنی میں صرف کا اضافہ ہو گیا. کیا بن گیا؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے اور ہم صرف تجھی سے عون طلب کرتے. مدد, یہاں پہ عربی کا لفظ کیا ہے؟ عون, جس سے نستعین ہے. ایک عربی کا لفظ ہے نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کا ترجمہ بھی ہم مدد کرتے ہیں. اور ایک ہے عون, جس سے لفظ تعاون بھی ہے, تعاونوا علی البر والتقوی, یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو. تعاون کرو یعنی مدد کرو, ہیلپ کرو. نستعین طلب عون, طلب مدد. عون میں اور نصر میں کیا فرق ہے؟ دو لفظ ہیں, معنی مختلف, دونوں مدد ہیں. لیکن عون ہر قسم کی مدد کو کہا جاتا ہے اور نصر خاص قسم کی مدد کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی دشمن کے مقابلے میں کی جاتی ہے. لیکن عون ہر قسم کی مدد. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم ہر کام میں بشمول اس عبادت کے تیرے محتاج ہیں. اگر تو نے توفیق دی تو ہم کر پائیں گے, اگر تو نے توفیق دی تو ہم نہیں کر پائیں گے. یہ عبادت بھی جو ہم کرتے ہیں اور صرف تیری کرتے ہیں, اس میں بھی تیرے محتاج ہیں. اگر تو اپنی دی ہوئی طاقت چھین لے تو ہمارے بدن کہاں قیام کر پائیں گے, کہاں رکوع کر پائیں گے, کہاں سجدہ کر پائیں گے. پس ہمارا معبود بھی صرف تو ہے اور جس کے ہم محتاج ہیں وہ بھی صرف تو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں, یعنی تیرے محتاج ہیں. یہاں تک اللہ کی تعریف تھی. اب آگے دعا ہے. اللہ بندے کی زبان سے بول رہا ہے اس سورت کو. یہ سورہ اصل میں بندے نے بات کرنی ہے اللہ سے, لیکن اللہ سکھا رہا ہے کہ اے بندے تو نے مجھ سے ان الفاظ میں بات کرنی ہے. جیسے ماں سکھاتی ہے نا بچے کو, یہ لفظ ایسے بولو, بابا بولو, ماما بولو, فلان سکھاتی ہے. اس طرح اللہ بندے کو سکھا رہا ہے کہ تو نے جب مجھ سے بات کرنی ہے, پہلے تو نے کس طرح حمد و ثنا کرنی ہے, کن چیزوں کا اقرار کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ چیز جو اہم ترین ہے تیرے لیے وہ تو نے مانگنی ہے. یعنی اس پوری کائنات میں اللہ کی نظروں میں جو سب سے اہم چیز ہے انسان کے لیے, اس کا سوال کرنا سکھایا ہے اللہ نے, اور وہ ہے ہدایت. کہ خدایا مجھے راستہ دکھا, تو نے مجھے دنیا میں بھیج دیا, تیری عبادت کرتا ہوں, ہر چیز میں تیرا محتاج ہوں, اب مجھے گویا کہ انگلی پکڑ کے اس راستے پر چلنا سکھا جس راستے پر تو مجھے چلتا دیکھنا چاہتا. گویا کہ چھوٹا بچہ مثلاً ماں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چلنا نہیں آتا, مجھے پرواز کرنا نہیں آتا, مجھے اڑنا نہیں آتا, آپ مجھے سکھائیں, میں تیرا محتاج ہوں, تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ اہدنا, ہماری ہدایت کر. اهدنا الصراط المستقیم, ہماری ہدایت کر, رہنمائی کر اس راستے کی طرف جو سیدھا ہے. خود صراط کا معنی بھی سیدھا راستہ ہے, المستقیم اور تاکید ہے, یعنی ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں, جو سیدھا ہمیں تیرے پاس لے جائے گا, جو سیدھا تیری رضا پر ہمیں لے جائے گا, ہمیں وہ راستہ دکھا. اس اہدنا میں دو باتیں چھپی ہوئی ہیں, ایک یہ کہ جو ہمیں بتا چکا ہے اس پر ہمیں ثابت رکھ, جتنا ہمیں پتہ چل گیا تیری طرف سے آنے والی ہدایت, یہ خود سورۃ الفاتحہ بھی تو ہدایت ہے, تو جو تیری طرف سے ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ, اور جو باتیں تو نے ابھی ہمیں نہیں بتائی وہ ہمیں ہدایت کر. جو قرآن نے فرمایا, اللہ نے اپنے نبی کو حکم کیا دیا, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, رسول اللہ کو کیا فرمایا گیا, اے رسول اپنے رب سے دعا مانگ کہ اے میرے رب, اے میرے اللہ, میرے علم میں اضافہ فرما. اس لیے کہ عالم کل کون ہے جس کے علم میں سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. باقی جس کے پاس جتنا ہے اس کی عطا ہے, جتنا چاہے دے دے, جب چاہے واپس لے لے, وہ صاحب اختیار ہے. پس اہدنا, جو دکھا چکا ہے اس پہ ثابت رکھ, اور اہدنا کے اندر ہی دوسری بات کیا ہے, جو ابھی تک نہیں ہمیں پتہ چلا وہ راستہ ہمیں دکھا. ابھی ہم منزل پہ پہنچے نہیں ہیں, ابھی بہت کچھ ہے جس کے بارے میں ہمارے اندر جہالت ہے, ہمیں وہ راستہ دکھا, وہ چیزیں ہمیں بتا, اور وہ ہے الصراط المستقیم, ایسا راستہ, ایسی باتیں کہ جن کی روشنی میں ہم سیدھا چلیں اس طرف جس طرف تو ہمیں چلانا چاہتا ہے. فوراً ایک اور چیز کا تذکرہ کیا, توجہ فرمائے کہ اللہ نے سکھایا کہ ہدایت کا سوال کرو سیدھے راستے کی, اور یہ ہدایت اس وقت تک تمہیں صحیح طرح سمجھ نہیں آ سکتی کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے, جب تک کہ تمہیں کچھ ایسے لوگ نہ بتا دیے جائیں جنہوں نے اس راستے پر چل کر دکھایا ہو, جو تمہارے آئیڈیل بن سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں وہ لوگ بھی دکھا دیے جائیں جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا تھا, تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ اس راستے پر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں اور اس راستے سے اترنے والوں کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں. لہذا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کو راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. انعام نعمت سے ہے, نعمت دینے کو انعام کہتے ہیں, جس کو ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں, انعام یعنی نعمت دینا. ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی, غیر المغضوب علیہم, جو نہ تو ان میں سے تھے جن پر غضب کیا گیا, ولا الضالین, اور نہ ان میں سے جو راستے سے بھٹک گئے, گمراہ ہو گئے. انعمت علیہم ایک ہی گروپ ہے, غلط والے گروپ میں دو کیٹیگریز ہیں, ایک المغضوب علیہم اور دوسرے الضالین. اس کے بارے میں روایات بھی بہت ساری ہیں, ان دو گروپ سے کیا مطلب, اس کا خلاصہ لب لباب عرض کر رہا ہوں. المغضوب علیہم برائی کے لیڈر, خدا کے دشمن, خدا کے دین کے مخالف, انبیاء کے خلاف چالیں چلنے والے, اپنے زمانے میں دین کے, اللہ کے دین کے جو مخالف, جو طاقتیں کام کر رہی ہیں, ان کے لیڈرز, پلانرز, جنگ کو کمانڈ کرنے والے. ضالین, ان کی زد میں آنے والے, خود اس طرح نہیں تھے اللہ کے دین کے دشمن, اچھی طرح توجہ کیجیے, خود دین کے دشمن نہیں تھے, کسی رہنما کو چننے میں باریک بینی سے کام نہیں لیا, غلط شخص کو اپنا لیڈر بنا لیا, اور وہ جہاں لے گیا وہی پہنچ گئے. غلط دوستی کی وجہ سے خراب ہو گئے, खुद उस तरह बुरे नहीं थे, लेकिन बुरे दोस्त की दोस्ती ने खराब कर दिया। लेकिन बिल आखिर नतीजा ये निकला, अंजाम ये हुआ कि रास्ते से उतर गए। आप इर्द गिर्द के मुआशरे में और तारीख में आप देख सकते हैं ये दो कैटेगरीज, एक वो जो बड़े दुश्मन जिन्होंने मुखालफत की, जंगें की, प्रोपेगेंडे किए अल्लाह के नबियों के खिलाफ, अल्लाह के औलिया के खिलाफ, अहले बैत अतहार के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए, और एक वो तबका था जो जद में आ गया। और यहाँ पर कहे बगैर मुझे आगे नहीं जाना चाहिए कि जब हम कहते हैं सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, यानी जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, इसके बारे में दो नुक्ते ज़रूरी है कि मैं अर्ज करूँ। पहला नुक्ता, दो चीज़ें मांगी गई, सिरात मुस्तकीम और उनका रास्ता जिन पर इनाम हुआ। अल्लाह के नबी ने हदीस से सकलैन में दोनों को बयान कर दिया कि मैं तुम्हारे दरमियान सिरात मुस्तकीम जो ये कुरान है ये छोड़ के जा रहा हूं, और अल्लदीन अनअमत अलैहिम मेरे बाद ये मेरे अहले बैत हैं ये छोड़ के जा रहा हूं, और जो इन दोनों के रास्ते पर नहीं है या अल मगदूब अलैहिम है या अद्दालीन, जिसका रास्ता कुरान से और अहले बैत से जुदा है। ये फार्मूला है, अगर हमें कुरान दे दिया जाता लेकिन सीरत रसूल हमारे सामने ना होती तो पता नहीं क्या हालत होती। लिहाजा अल्लाह ने यह दुआ मांगनी हमें सिखाई, हिदायत तलब करो मुझसे। और यहां पर जो अच्छा नुकता है वो ये, मतलब सारे नुकात अच्छे हैं, एक बेहतरीन नुकता ये कि बंदे ने अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह ने कबूल करके फरमाया कि तूने हिदायत तलब की है, अब यह सूरह बकरा से लेकर सूरह नास तक सारी की सारी हिदायत, यानी ये दुआ तेरी मुस्तजाब, हमने हिदायत तेरी कर दी। सूरतुल फातिहा को फातिहा कहते इसलिए खोलने वाली, यानी कुरान मजीद का आगाज करने वाली, और इस सूरह को कुरान के आगाज में खुद रसूलुल्लाह ने रखवाया था, इसलिए इसको फातिहतुल किताब कहते हैं। तवज्जो फरमा रहे। और एक आखिरी नुक्ता सूरतुल फातिहा के हवाले से, इसी अनअमत अलैहिम, कि जिन पर तूने इनाम किया वो अंबिया है, रसूलुल्लाह है, मसलन अहले बैत है, और अल्लाह के रसूल के की हिमायत करने वाले, दीन के लिए कुर्बानियां देने वाले अल्लाह के रसूल के सच्चे असहाब, उनका रास्ता है ये। अब आप देखें रसूलुल्लाह की जिंदगी देखें, अगर हम कहें कि तमाम मखलूकात में से सबसे ज्यादा नेमतें अल्लाह ने किसको दी थी, हम कहेंगे रसूलुल्लाह को। लेकिन रसूलुल्लाह के पास दुनिया का माल कितना ज्यादा था, और उसके बाद अहले बैत की जिंदगियां देख लें, मौला अली की जिंदगी देख लें, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लें, ठीक है, उनकी जिंदगी आप देख लें, जो ये समझता है कि नेमत से मुराद दुनिया का माल है उसको कुरान यही से रिजेक्ट कर दे कि देख लो जो मेरे सबसे प्यारे लोग हैं उनकी जिंदगियां मालदारों वाली जिंदगियां हैं या उनकी जिंदगियां फकर वाली जिंदगी। इसका माना यह नहीं है कि माल होना ठीक नहीं है, इसका मतलब यह है कि माल को यह ना समझो कि क्योंकि माल है बस लाजमी बात है कि अल्लाह मुझ पर खुश है, इस धोखे में मत आना। हां, माल अगर खुदा से करीब लेके जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर दूर लेके चला गया और लेके जा रहा है तो बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन अनअमत अलैहिम की लिस्ट में जो टॉप पर लोग हैं उनके पास माल दुनिया से उनकी तारीफ नहीं की जा सकती कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इतना सोना था, इतनी चांदी थी, अनअमत अलैहिम, इसलिए अल्लाह ने उन पर नियमत की हुई थी, लिहाजा इमाम के पास सोने के ढेर थे, वैसे तो चाहते पत्थर को सोना बना दे, लेकिन जिंदगी उनकी, इमाम अली की जिंदगी, इमाम का खाना पीना, जिंदगी की सादगी, जनाब सैयदा की जिंदगी, ठीक है, उनकी जब तारीफ की जाती है तो इस तरह तारीफ नहीं की जाती कि वो जब निकलते थे तो उनके साथ उनके नौकरों ने सोने चांदी के जेवरात उठाए होते थे और दिरहम और दीनार उठाए होते थे, इतने मालदार थे, और लोग कहें वाह वाह। दुनियादार के लिए तारीफ हो सकती है, कुरान वाले के लिए तारीफ नहीं हो सकती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। دوسری سورہ سورۃ البقرہ بنام خدائے رحمان رحیم، الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطع یعنی کٹا ہوا، حروف جب مل جاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، لیکن اگر ہر حرف کو اس کے اپنے نام سے الگ الگ بولا جائے اسے کہتے ہیں مقطع، کٹا ہوا، لفظ کی شکل میں نہیں ہے، اپنا الگ سے. لہذا اس کو علم نہیں پڑھا جاتا. کیا پڑھا جاتا ہے؟ الف کٹا ہوا، یعنی لام سے الگ، لام الگ سے بولا جائے گا، میم الگ سے بولا جائے گا. انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات. ان کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. لب رباب یہ ہے کہ یہ اللہ کے راز ہیں، جن کو وہ خود جانتا ہے یا اس کے مقرب ترین بندے، ان کا حقیقی راز اور ان کے اسرار کو وہ جانتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے. شبہ کیوں نہیں، شک کیوں نہیں ہے اس میں؟ اس لیے کہ وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے کسی کی بات میں شک پیدا ہوتا ہے، اللہ میں وہ کوئی چیز نہیں. ہمیں شک پیدا ہوتا ہے، بندے نے کوئی بات، ویسے میں نے بات کی، آپ کو شک پیدا ہو پتہ نہیں صحیح بات ہے یا غلط کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں پتہ نہیں اس کو علم ہے بھی صحیح طرح یا نہیں، یا ہو سکتا ہے ہمیں خوش کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے ہم سے ڈر کر یہ بات کر رہا ہو، کسی لالچ میں یہ بات کر رہا ہو سکتا ہے. جتنی چیزیں بھی ذہن میں شک پیدا کرتی ہیں، جب انسان اللہ کو تصور کرتا ہے تو وہ تمام ان چیزوں سے، اللہ کی ذات پاک ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے، نہ اس کسی سے ڈر کے بات کرتا ہے، نہ کسی لالچ میں بات کرتا ہے، ان تمام عیب سے پاک ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے کہ میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں اس کتاب میں، کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایت ہے متقین کے لیے، یہاں پر فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ایک اور جگہ پر قرآن نے فرمایا ہدل للناس، ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے. بس متقین کچھ لوگ ہیں، الناس سب لوگ ہیں. تو کیا فرق ہے؟ یہ دو درجے ہیں ہدایت کے، یاد رکھیے گا. ایک ہے ہدل للناس، یعنی جو بھی قرآن کو پڑھے گا یا سنے گا اس کی یہ رہنمائی کر دے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب فرض کریں میں نے کراچی میں مزار قائد سے میں نے مثلا یہاں پر آنا ہو، مجھے راستہ نہ پتا ہو، تو کوئی مجھے راستہ بتائے گا، یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ کرتے ہیں. اس نے میری ہدایت کر دی، اس نے کہا یہاں جاؤ سیدھے، رائٹ موڑو، لیفٹ موڑو، فلان کرتے چلتے جاؤ، یہ رہنمائی کر دی، یہ ہدایت ہو گئی. لیکن اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کہ میں اس کی ہدایت پر عمل بھی کروں، ٹھیک ہے نا؟ منزل پر دنیا کا بہترین گائیڈ مجھے گائیڈ کر دے، رہنمائی کر دے، منزل پہ تب پہنچوں گا جب اس کی رہنمائی پر عمل کروں گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ہدل للناس، یعنی جو بھی قرآن کے پاس آئے گا ہدایت لے گا، راستہ اسے پتا چل جائے گا، اچھائی برائی کا فرق پتا چل جائے گا. لیکن اس راستے پر چلے گا کون؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا. ہدل للمتقین، چلیں گے وہ. تقویٰ کیا ہے؟ بچنا. کس سے بچنا؟ جس سے اللہ نے منع کیا اس سے بچنا، جس کو کرنے کا کہا ہے اس کو نہ کرنے سے بچنا، یہ تقویٰ ہے. تو جس نے قرآن کھولا صرف اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، یا ماہ مبارک رمضان ہے اس میں قرآن کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہدایت کی نیت نہیں ہے، صرف ثواب کی نیت ہے، اس کا ثواب بھی مشکوک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ساری جو ثواب کے وعدے کیے گئے، یہ ترغیب دلائی گئی کہ آئیں تو صحیح اس کتاب کے پاس جو نور ہے، جو ہدایت کرنے والی ہے. تو جس نے قرآن کھولا کسی اور نیت سے، اس کو پتہ چل رہا ہے، لیکن چلتا تو وہی ہے نا جس کا ارادہ ہو چلنے کا، اس چلنے کے ارادے کو تقویٰ کہتے ہیں. تو راستہ سب کو دکھائے گا، چلیں گے کون؟ یہ اگلا اوپر والا درجہ جو لیول ہے ہدایت کا، یہ کس کو ملے گا؟ للمتقین. اور یہ متقین کا لفظ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے. جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. للناس نہیں کہا، सब लोगों के लिए जन्नत है। लिल मुत्तकीन। अमल किसका कबूल होता है? हर अच्छा अमल कबूल नहीं होता। अमल की कबूलियत की शर्त क्या है? इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। तो ये तकवा बुनियाद है सारी अच्छाइयों की। अल्लदीना युमिनूना बिलगैब। मुत्तकीन कौन है? जो गैब पर ईमान रखते। गैब उस चीज को कहते हैं जिसको हम अपने हवास से, खमसा से नहीं जान सकते, इदराक नहीं कर सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते, ना सूंघ सकते, ना चख सकते हैं, ना लम्स कर सकते हैं हाथ लगाकर। हवास से खमसा से गायब है, इसलिए उसको गैब कहा जाता है। फरिश्ते हमारे लिए गैब, खुद अल्लाह जात अक्दस परवरदिगार गैब है। इसलिए कुरान कहता है मन खशी अर्रहमान बिल गैब, गैब से अपने परवरदिगार से डरता है, अल्लाह से डरता है। गैब पर ईमान रखते हैं। तवज्जो फरमाइए, क्या क्या बात है ये कि मुत्तकी यानी एहतियात करने वाला, जो होशियार है, जो मोहतात है, जो अपने आप को बचाना चाहता है, वो चीजें जिनको वो हवास से, खमसा से दर्क नहीं कर सकता, उनका इनकार नहीं करता। ये गैब पर ईमान का पहला दर्जा, यानी जो मुझे नहीं पता मैं उनको रद्द नहीं करता कि है ही नहीं, कहा है अल्लाह, नहीं है, फरिश्ते मैं नहीं, मुझे साबित करो, मेरे सामने लाओ, वरना मैं फरिश्तों को नहीं मानता, मेरे सामने हाजिर करो जन्नत को, वरना मैं जन्नत को नहीं मानता। मुत्तकी कौन है? जो कहता है कि मुझे पता है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मैं जब कुछ अरसा पहले तक मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, लेकिन वो चीजें मौजूद थी, आज मैं उनको जानता हूं। बस मेरा जानना या ना जानना इसका मतलब ये नहीं है, जो मैं नहीं जानता वो है ही नहीं, और जो मैं जानता हूं वो है, इसलिए कि मुझे पता चल चुका है। बहुत सारी चीजें कुछ अरसा पहले मुझे नहीं पता थी, आज मुझे पता है। तो वो क्या कहता है? जो मुत्तकी है वो कहता है कि ये चीजें भी कि जिनको, जो आज मैं, मेरे सामने नहीं है, मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये इतनी बड़ी कायनात जो खल्क हुई है, ये पुकार पुकार कर कह रही है कि इसका बनाने वाला भी मौजूद है, अगरचे मैं नहीं देख पा रहा। ये ईमान बिल गैब का पहला स्टेप, ये तकवा वालों, ये एहतियात करने वालों की निशानी है। ये दुनिया में भी यूं ही होता है। एक फोन आता है कि जनाब जहाज में बम है, उस फोन से साबित नहीं हो जाता जहाज में बम है कि नहीं, लेकिन वो मुत्तकी क्या करते हैं? ये होता है तकवा। कहते हैं फौरन जहाज खाली करो, एयरपोर्ट पूरा खाली कर दो, जब तक कि हम सिक्योरिटी क्लियर ना कर दें। फिर सारा जहाज चेक किया जाता है, सारा एयरपोर्ट चेक किया जाता है, बिल्कुल थ्रेट सारी की सारी जब चेक हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तब कहते हैं कि अब जहाज में बैठ जाओ। यह है तकवा कि जब तक जर्रा बराबर भी शक है कि खतरा हो सकता है, तब तक इंसान क्या करे? परहेज करे। तो दुनिया के मामलात में हम बड़े मुत्तकी होते हैं, रुक जाते हैं काम करने से कि कहीं जान ही ना चली जाए, लेकिन जब अल्लाह बात करता है तो हम मुत्तकी नहीं होते, कहते जो होगी देखी जाएगी। ठीक है, अल्लाह जहन्नम से खबरदार करता है, हम जरा खबरदार सही तरह से नहीं होते, यानी यकीन नहीं करते। पस मुत्तकीन की सिफत कौन सी है? पहली सिफत अल्लदीन युमिनून बिलगैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमून सलाह, और दूसरी सिफत नमाज को कायम करते हैं। और तीसरी सिफत व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। यानी उन्हें एक तो ये पता होता है कि ये जो कुछ हमारे पास है हमारा नहीं है, हमें किसी ने दिया है, तो जिसने दिया है उसको राजी करने के लिए जैसा वो चाहता है वैसे उसको उसके रास्ते में खर्च भी करते हैं। ये तीन बुनियादी शरायत है तारुफ मुत्तकीन का, मोमिनीन का। ईमान बिल गैब, नमाज कायम करना, कायम करना यानी अहमियत देना नमाज को। तीसरा, माल जो हमारे पास है, रिज्क जो हमारे पास है, उसमें से खुदा के रास्ते में खर्च करना। अगली निशानियां, वल्लदीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, और जो कुछ आप पर नाजिल किया गया उस पर ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین کیا کرے گا؟ انسان کو گناہ سے روکے گا۔ اگر انسان اللہ کو مان لے، فرشتوں کو مان لے، سب چیزیں انبیاء کو مان لے، لیکن حساب کتاب کا مسئلہ ہی نہ ہو، تو کہے یا اللہ میں آپ کو مانتا ہوں لیکن میں گناہ بھی کرتا ہوں، چونکہ پکڑ تو کوئی نہیں۔ بالآخر آخرت پر یقین ضروری ہے جو انسان کو روکے گا نافرمانیاں کرنے سے، خرابیاں کرنے سے۔ لہذا اگر آپ قرآن کی آیات کو تقسیم کریں تو تقریباً 1/3 قرآن، 1/3 قرآن آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، آخرت کے ہمیشہ ہونے کے بارے میں اور دنیا کے عارضی ہونے کے بارے میں، 1/3 قرآن اتنی امپورٹنس ہے آخرت کی۔ اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے فلاح اور ایک ہے فوز۔ میں شروع میں اس دونوں کا فرق بیان کر دوں، اور شروع میں تھوڑا میں ٹائم لے رہا ہوں اور آگے میں سپیڈ کو تھوڑا تیز کر دوں گا۔ ان الفاظ کا معنی جاننا ضروری ہے تاکہ اگلی آیات میں پھر ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ دو لفظ قرآن نے استعمال کیے، ایک ہے فلاح جس سے یہ مفلحون ہے، اور ایک ہے فوز جس سے وہ معروف جملہ ہے مولا علی علیہ السلام کا، فزتو ورب الکعبہ۔ دونوں کا ترجمہ کامیابی کیا جاتا ہے، لیکن فلاح جو ہے وہ ابتدائی کامیابی ہے، اور فوز لاسٹ اور آخری اور انتہائی کامیابی ہے۔ دنیا میں جب انسان سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، حرکت شروع کر دیتا ہے، اسے قرآن کہتا ہے یہ فلاح پا گیا، یعنی چل پڑا ہے اس راستے کی طرف، اس کامیابی کی طرف۔ اور جب اپنے ایمان کو صحیح اور سالم لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے قرآن کہتا ہے فوز، انتہائی کامیابی۔ لہذا مولا کائنات کا جب وقت شہادت، جب وہ ضربت لگی ہے، فرمایا فز تو علی کامیاب ہو گیا، فائنل کامیابی پر علی پہنچ گیا، یہ فزتو کا معنی ہے۔ اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو، ایک قید خانہ ہے جس کی بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں، اس کے اندر ایک انسان کو قید کیا گیا ہے، اور جہاں پر قید کیا گیا وہاں بھی اس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ اب اس کو فائنل کامیابی کیا ہے؟ جب اس دیوار سے بھی آگے نکل جائے، دیوار کو پھلانگ جائے، قید خانے سے آزاد ہو جائے۔ لیکن وہ کامیابی تو فائنل ہے، اس تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان زنجیروں سے آزاد ہو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جن کی یہ صفات ہیں، جنہوں نے ایمان بالغیب کر لیا، نماز قائم کرتے ہیں، اور مال کی محبت کے باوجود ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، انہوں نے وہ مضبوط زنجیریں توڑ دی ہیں جو انسان کو میری طرف آنے سے روک لیتی ہیں۔ یہ صفات بتا رہی ہے کہ انہوں نے وہ زنجیریں توڑ دی، اب یہ حرکت کر رہے ہیں اس فائنل کامیابی کی طرف، اور جب وہاں پہنچیں گے، یعنی اپنا ایمان سالم لے کر اپنے خالق، اس حالت میں دنیا کو چھوڑیں گے کہ خالق ان سے راضی ہے ان کی زندگی سے، وہ ہوگی ذالک الفوز العظیم، وہ حقیقی کامیابی ہے جس کا نتیجہ جنت۔ لہذا یہاں پہ کیا فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر، جو مانگی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا چکے ہیں، یعنی اس منزل کی طرف چل پڑے۔